الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الورع وترك الشبهات قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرزه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك وأن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد المزغة إذا سلحت سلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري صدق الله العظيم پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر حدیث کے درس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے دین کی بات سمجھنے کی توفیق دیتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا، باب الورع و ترک الشبہات، آدمی پرہیزگار بنے اور ڈاؤٹ فل چیزوں کو چھوڑ دے۔ آدمی پرہیزگار بنے اور اپنے زندگی میں جتنی بھی ڈاؤٹ فل چیز ہے اس کو چھوڑ دے۔ اللہ قرآن میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کبھی کبھی تم لوگ ڈاؤٹ فل چیز کو کھا لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں، تمہاری نگاہ میں ہلکی ہے، وہو عند اللہ عظیم، لیکن اللہ کے یہاں بہت ہی خطرناک ہے۔ اصل میں یہ بات تو کہی گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، تو اس وقت لوگ اس بات کو معمولی سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے یہاں تو بہت خطرناک تھا۔ اس پر اللہ پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن کا ایک رکوع اتار دیا برات کے لیے. معمولی سمجھنا کہ ہم نے جس طرح سنا ویسا ہی دوسرے کو نقل کر دیا، تحقیق نہیں کی یہ الزام صحیح بھی ہے یا غلط ہے، یہ اکیوزیشن صحیح بھی ہے یا غلط ہے. بغیر تحقیق کے دوسرے کو بات نقل کر دینا یہ سخت گناہ ہے. ہماری آنکھوں میں تو بہت چھوٹا ہے، جو ملا اس کو آگے بھیجو، جو ملا اس کو آگے بھیجو، جو ملا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں تم تو اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت ہی خطرناک ہے. اس زمانے میں تو واٹس اپ نہیں تھا، اس زمانے میں تو فون نہیں تھا، اب اس زمانے میں یہ گناہ اور زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ ایک آدمی پر نہیں، ہزاروں پر آپ بھیجیں گے، وہ بھیجتے پھر اس کو فوت کریں گے، پھر اس کو فوت کریں گے، پھر اس کو فوت کریں گے، فوت کرتے کرتے غالباً پوری دنیا میں ہی پہنچ جاتا ہے. تو اس سے اندازہ تو لگاؤ کہ ایک صرف ایک آدمی وہ اگر کچھ کہتا ہو تو سمجھ میں بات آئے، لیکن یہ تو خود بھی کہتا ہے اور ہزاروں سے کہلواتا بھی ہے، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے. ہر جگہ جو آگے بھیجنا چاہیے وہ نہیں بھیجتے، جو آگے بھیجنا چاہیے، کوئی قرآن کی بات ہو، کوئی حدیث کی بات ہو، کوئی دین کی بات ہو، کوئی مسائل ہو جو اچھے ہیں، جس کی تحقیق ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھیجنے کو کوئی آدمی کوشش نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تیرے خزانے میں ایک گناہ نہ ہو، لاکھوں گناہ ہو جائے. وہ تو گنہگار ہی ہوں گے، لیکن بھیجنے والا الدال علی خیر کفائل والدال علی شر کفائل. اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی آدمی خیر کی بات آگے پہنچائیں تو جتنے لوگوں کو پہنچایا، جتنے لوگوں نے کیا، ان سب کا ثواب بھیجنے والے پر جس نے ابتدا کی ہے. اچھی بات کی تو ہزاروں کو بھیجا، 2000 کو بھیجا، 5000 کو، تو 5000 کا ثواب، اور 5000 کا ثواب ملٹیپلائڈ کتنا ہے وہ اس کے خزانے میں لکھا جائے گا جیسے ہے. اور جو آدمی برائی کو آگے بھیجے، تہمت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ جتنے گناہ کے کام ہیں، اس کو تو جہاں جہاں تک جتنے لوگوں نے دیکھا پڑھا اور برا گمان کیا، سب کچھ وہ کیا ہے، جس نے ابتدا کی ان لوگوں کے لیے تو لکھا ہی جائے گا، لیکن جس نے ابتدا کی اس کی ملٹی پلائر ہو جائے گا ہزاروں میں. اللہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں میں تو بہت چھوٹا ہے. جیسے قابل نے حابل کو قتل کیا تو دنیا میں جتنے قتل ہوں گے سب میں سے کچھ حصہ تو قابل کو ملتا رہے گا قتل کا، بالکل یہی حالت ہے. اللہ کہتا ہے شبہات کو چھوڑو. اس حدیث کی تحت میں نقل کرتے ہیں محدثین کہ تم اس بات کو معمولی سمجھ رہے ہو کہ ہم نے جس طرح سنا ویسا ہی بھیج دیا، تحقیق نہیں کی کہ یہ الزام، یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں. وداؤٹ این تحقیق اینڈ ریسرچ دوسرے کو بات نقل کر دینا یہ سخت گناہ ہے. کیوں؟ اس سے جس کے بارے میں الزام لگایا اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور مسلمان کو ایزا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس آدمی کے لیے، اس عورت کے لیے، اس آدمی کے لیے، اس عالم کے لیے، اس بوڑھے کے لیے، اس جوان کے لیے جس کے بارے میں الزام لگایا گیا، کہہ رہے ہیں پھر اس کی رسوائی، پھر اس کے لیے زندگی کا گزارنا خطرناک ہو جاتا ہے. کیونکہ ہر ایک کی نگاہ میں یہ ڈاؤٹ فل ہو جاتا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سٹوری پر یہ بات کہی کہ الزام لگا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نعوذ باللہ فلاں کے ساتھ آئی ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں تھی. پورا واقعہ کیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہوئی تھی اللہ کے راستے میں، جہاں لڑنے کے لیے جانا تھا. پھر کیا ہوا،
وہ ایک ہودج ہوتا ہے جس کو کیراوین کہتے ہیں, اللہ کے حبیب کی اونٹنی پر چھوٹا سا کیراوین ہوتا تھا, اس میں یہ ام المومنین پردے میں رہتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے ضرورت ہر ایک کو لگی ہوئی ہے, پیشاب پکانے کی ضرورت لگی ہے, تو وہ چلی گئی اللہ کے حبیب کو کہہ کر کہ میں جا رہی ہوں, تو گئی دور تک, اور ان کے گلے میں ہار تھا سونے کا جو کسی دوسری عورت سے بوڑو کیا تھا. اب جب گئی نا, جب گئی تو ظاہری بات ہے کہ وہ واپس آئی, یہ واپس آتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہار کہیں گر گیا ہے, حالانکہ وہ ہار تو وہیں گرا تھا جو اونٹنی تھی اس کے نیچے ہی تھا, جو اونٹنی بیٹھی تھی نا وہیں گرا تھا, اور وہاں تلاش کر رہی ہے. تلاش کرتے 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 بڑا وقت لگ گیا, قرآن میں نا سورہ نور میں یہ واقعہ نقل کیا ہے, بڑا وقت لگ گیا, اب رات کا اندھیرا ہے. صحابہ کرام اس اونٹنی کو لے کر چلتے تھے, اس ہودج کو جس کو کہتے ہیں, اس کیروان, اس اونٹنی کو, تو وہ سمجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں حضرت عائشہ اندر میں ہی بیٹھی ہے, چونکہ روایت میں آتا ہے کہ بہت ہی کمزور تھی, پتلی کے پتہ نہیں چلے کہ ان کا ویٹ کتنا ہے, تو وہ سمجھے اندر میں ہے, اور وہ اونٹنی لے کر چلے گئے. اور ایک صحابی کا معمول یہ تھا, اللہ کے حبیب نے ان کو کہا تھا سب چلے جائیں, تمہارا کام یہ ہے کہ پیچھے اگر کسی کا کوئی سامان یا کوئی آدمی راستہ بھول گیا ہو, جو بھی کچھ ہو, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اٹھا کر لانا ہے. ظاہری بات ہے نا, جب سب چلے جاتے ہیں تو پیچھے کسی نہ کسی کا کوئی سامان کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے, تو کسی کا کچھ, تو وہ صحابی پیچھے رہ گئے. اب دیکھا رات کا اندھیرا ہے, اور دیکھا کہ وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ واپس آ گئی تھی, پورا قافلہ چلا گیا تھا اور وہ اکیلی رہ گئی تھی, کدھر جاوے اب, کیسے جاوے, تو بیٹھ گئی اسی جگہ جہاں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے دیکھیں گے تو واپس لینے کے لیے آئیں گے, تو کہیں ادھر ادھر نہیں گئی. اور یہ طریقہ بھی ہے آسانی سے تلاش کرنے کا, تم ادھر چلے جاؤ گے ادھر جاؤ گے تو تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے, جس جگہ سے تم گم ہوئے ہیں وہیں پر انتظار کرو, کوئی نہ کوئی تو آ ہی جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, وہ سمجھے اندر میں ہے سب کچھ, کیروان میں, ہاؤڈج میں. اور ادھر حضرت صفوان دیکھا کہ کوئی عورت ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا پورا سر وغیرہ ڈھانپ لیا, چونکہ پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی تو سب اپنا پورا بدن ڈھانک لیا. تو حضرت صفوان نے پوچھا کون, عائشہ, اچھا, کچھ نہیں کہا, اونٹنی کو بٹھا دیا اور دور چلے گئے, یعنی اشارہ کر دیا اونٹنی میں بیٹھ جاؤ میں چلتا ہوں. اونٹنی کو بٹھا کر, چونکہ بٹھائیں گے تو ہی بیٹھیں گے اوپر, بس بٹھا دیا اور حضرت صفوان ان کو لے کر کیا ہے, صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پکڑ کر چلتے رہے چلتے رہے اور قافلے میں پہنچ گئے, وہاں اٹھار دیا. بس یہی واقعہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے, اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں اس کو بیان کرتا ہے. ادھر مدینہ منورہ کا جو منافق تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین, اس نے دیکھ لیا تو اس نے بس اعلان کر دیا کہ اس طریقے سے نعوذ باللہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زنا کیا, فلاں کیا, نعوذ باللہ. یہ ساری باتیں, یہ پورا تہمت, بس اتنی باتیں اس کو بڑھایا. اب یہ بات بڑی, اس کو کہا, یہاں تک کہ ایک دو بدری صحابی تھے. حضرت عائشہ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایسی بات لوگوں میں چل رہی ہے, رومر اراؤنڈ سے کہتے ہیں یہاں وہاں, ان کو بیچاری کو کچھ پتہ نہیں. یہ تو گھر پہنچ گئی, گھر پہنچنے کے بعد ایک دن ام مستح, حضرت مستح کی ماں کے ساتھ, اس زمانے میں ٹوائلٹ تو گھر میں نہیں ہوتی تھی, جنگل میں جانا ہوتا تھا, تو ایک بڑی بوڑھی کے ساتھ جا رہے تھے. تو اس وقت ام مستح کو ٹھوکر لگی نا, پیر میں کچھ لگ گیا, تو انہوں نے فوراً کہ ناس ہو تیرا مستح, اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہی ہے. تو ادھر عائشہ کہہ رہی, تم نے اس کو کیوں برا بھلا کہا؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ لوگوں نے تہمت لگائی ہے تم پر, میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہے, حالانکہ تو بدری صاحب ہی ہے, بدر میں شامل ہونے والے صاحب ہی, نوجوان ہے. تب حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ ہاں ایسا ہے. او ہو, واقعہ بڑا لمبا ہے, انشاءاللہ کبھی سنائیں گے, تفسیر آئے گی نا, 18 میں پارے میں بڑی اچھی تفسیر ہے اس کی، سورہ نور میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک تو ہی دبلی پتلی کمزور بیچاری، اور پھر اوپر سے یہ غم، بغیر تہمت لگانا، اور اس پر سے اللہ کے حبیب کو کتنی تکلیف ہوئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، کیسی کیسی باتیں لوگوں نے اڑائی اللہ کے حبیب کو، اور اللہ کے حبیب کی تکلیف صحابہ کرام کی تکلیف ہے. صحابہ کرام کتنے پریشان ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب مشورہ کیا نا صحابہ سے، میں کیا کروں میں کیا کروں، اس لیے کہ اعلان کیا ممبر پر چڑھ کر کے اس طریقے سے تہمت لگائی، میں کیا کروں. حضرت عمر نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جو اللہ تمہارے کپڑے کے اوپر ایک مکھی کو جو گندگی میں بیٹھتی ہے تمہارے کپڑے پر بیٹھنے نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کیسے تمہارے بستر پر ایک گندی عورت کو لائے گا. یہ تہمت ہے، آپ بے فکر رہیے. بے فکر حضرت جبرائیل نے بتایا تھا آپ ساتھ سے اس سے شادی کر لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ چوزن فور یو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا، کیسے ہو سکتا ہے، گھبرائے نہیں فلاں اور فلاں اور سب ماشاء اللہ. لیکن ظاہری بات ہے نا، غم ہوتا ہے. اللہ کے حبیب کی گھر والی پر، ہماری ماں تھی، ان پر تہمت لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا ایک رکوع ان کی برات میں، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تہمت ہے، صاف قرآن میں اللہ نے اتارا ہے پورا، یہ تہمت ہے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں حضرت عائشہ کے بستر پر اور وہی اتر رہی ہے. تو ہر وقت حضرت عائشہ یوں کہا کرتی تھی رب محمد کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے لیے شکریہ. لیکن اس وقت کیا کہتے ہیں؟ رب ابراہیم، کہا میں جانتا ہوں، کہا ہاں اس کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ کا جس اللہ نے مجھ پر یہ آیت اتاری ہے. خیر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تم نے تو اس کو ہلکا سمجھا لیکن نبی کو کتنی تکلیف ہوئی. یہی حالت دنیا میں لوگوں کی ہے کہ تم اس کو ہلکا سمجھ رہے ہو، کسی کے لیے کیا، کسی کے لیے کیا آپ نے کہہ دیا، کسی کے لیے کیا کہہ دیا. زبان سے بولنا آسان ہے، قلم چلانا آسان ہے، لیکن جس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے اس کو جا کر پوچھو. اسی کو اللہ پاک اسی آیت میں اتار رہے ہیں جس کو واقع عفق کہا جاتا ہے. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ نے ایک چھوٹے بچے سے ان کی برات ظاہر فرمائی. چھوٹا بچہ 2-3 مہینے کا، اس نے کہا اس میں قصور حضرت یوسف کا نہیں ہے، زلیخا کا ہے. حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے بلوایا کہ مریم علیہ السلام نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ متعین تھا. اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو وہاں پر کسی بچے سے نہیں بلوایا، خود اللہ نے اتارا. یہ درجہ تھا حضرت عائشہ، کیونکہ میرے نبی کا درجہ اتنا بڑا تھا اور ایسی باتیں اتاری کہ جب تک قیامت نہ آ جائیں، قرآن کریم جب تک باقی ہے، قیامت کے دن جب تک قرآن کریم باقی ہے وہاں تک حضرت عائشہ کی برات باقی ہے. یہ بات علامہ قرطبی نے لکھی ہے. تو بہت کچھ ہوتا ہے آج کل، جو اچھی بات کرنا چاہیے وہ نہیں پھیلاتے، وہ فوود نہیں کرتے، اور برائی یہاں سے وہاں. اسی لیے امام نووی نے باب قائم کیا، باب الورع، پرہیزگار بنو، اپنے گھر والی کو، اپنے گھر والے کو کہو پرہیزگار بنو، اور اپنی آل اولاد کو بھی یہ سکھاؤ کہ شبہات کو چھوڑو ادھر ادھر کی. میرے پاس تو اتنی نمازیں ہیں نہیں کہ میں 10 آدمی کو فوت کروں غلط بات، اور 10 آدمی کے گناہ اپنے سر پر لے لوں جس کی بات میں نے فوت کی ہے. اس آدمی کے کتنے گناہ میرے سر پر آئیں گے اور میری کتنی نیکیاں ادھر چلی جائے گی، میرے پاس تو اتنے نیکیاں ہیں بھی نہیں. اس لیے بہت سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بڑی ہے، اور یاد رکھو جب تک پرہیزگاری اور دین اور اعمال صالحہ نہیں ہوں گے آپس میں پھر محبت نہیں ہوتی ہے. اور دین نام ہے خیر خواہی کا, دین نام ہے الدین والنصیحہ, دین نام نہیں ہے کسی کی عزت کو دجیے اڑانے کا, کسی کی عزت کو خراب کرنے کا, دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا. اچھی بات, ربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا مارا گیا, کتنی تکلیف پہنچائی. جبرائیل نے کیا کہا, دو پہاڑوں کو ملا کر ان کو ختم کر دیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, اگر یہ نہیں اسلام لائیں گے تو پھر ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان کو قبول کرے گی, اور جو ایمان ایسی دولت ہے جب ان کے اندر آ جائے گی تو یقیناً یقیناً اللہ کا خوف اور مسلمانوں کی خیرخواہی ان کے دل میں آ جائے گی. محمد ابن قاسم پیدا ہوا طائف کے لوگوں میں, محمد ابن قاسم, اور محمد ابن قاسم گیا وہی سومناتھ کے پاس, سومناتھ مندر تھا نا اس وقت, اس میں کتنا سونا تھا, وہی حملہ کیا. دیکھو اس وقت مسلمان وہاں لوگ مسلمان بنے, یہ کہاں سے گیا, طائف سے گیا. اللہ کے نبی کی دعا کا اثر تھا کہ اس میں کوئی ایسا ہوگا جو تو ایمان لائے گا, جن کے ایمان سے فائدہ ہوگا. خیرخواہی کتنی ہوئی کہ ایک آدمی کی وجہ سے آج پورا ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کا یہ ان پر کیا ہے, ایمان لانے کا احسان ہے. ایک آدمی گیا, ٹائپ سے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی خیرخواہی کرے گا تو اس میں تو نہیں, اس کی نسل میں اس کی خیرخواہی کرنے والے کی, خیرخواہی کرنے والے کا کچھ نہ کچھ احسان کا اثر تو ضرور ہوگا. اسی لیے ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتبہ ہم کشتی میں سوار کر ہو رہے تھے, کشتی میں دیکھا مڈل آف دا سمندر پہنچے تو دیکھا دوسری ایک کشتی ہے, اس میں لوگ کھا رہے ہیں, کہہ لگا رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں زور زور سے. تو حضرت کے مریدوں نے کہا حضرت ان کے لیے بد دعا کر دو, سمندر میں بھی اس قسم کی باتیں ہیں, سمندر میں بھی جیسے کہتے ہیں نا بھائی ہوائی جہاز میں جاتے ہیں تو فلم دیکھتے ہیں, اور کہاں ہے تو دیکھ تو صحیح, کنویں کی موٹ میں ہے تو, ادھر گرا ادھر ہوا کچھ ہوا ختم ہو جائے گا, سمجھ میں آئی بات. تو اس طریقے سے آدمی سفر کرتے کرتے بھی دیکھو گانا گا رہے ہیں, گانا سن رہے ہیں, فلاں اور فلاں اور فلاں. اللہ اکبر, لوگوں نے کہا حضرت بد دعا کر دیجیے ان کے لیے. حضرت نے کہا اے اللہ جس طرح اپنی کشتیوں میں دنیا کی خوشیاں منا رہے ہیں, اے اللہ ان کا دل بدل کر, دل کو بدل کر ان کو آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. اور ساری کشتی مسلمان ہو گئی, ساری کشتی مسلمان ہو گئی. یہ خیر خواہی ہے کہ کچھ ہو جائے تو فوراً بد دعا نہیں دینا ہے. کچھ ہو گیا اللہ تجھے کینسر کی بیماری دے, اللہ تجھے یہ کرے, اللہ تجھے یہ کرے, نہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. زبان سے آدمی اچھا بھی بول سکتا ہے, برا بھی بول سکتا ہے, لیکن سب انسان کے کنٹرول میں ہے. آدمی سوچ سمجھ کر بولے, کہہ لے پہلے ٹولو پھر بولو, پہلے سمجھو پھر بولو. ایسا نہیں جو زبان پر آ گیا ہمیں کیا پتا, اگر یہ تہمت لگ گئی, اگر یہ برائی لگ گئی اور اس میں وہ نہیں ہے تو ہزاروں کے گناہ ہمارے سر پر آ جائیں گے. اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یاد رکھو دلوں کو ملانا بہت مشکل ہے. دو کاغذ کے ٹکڑے ہو اس کو ملانا ہو تو اس میں کس کی ضرورت ہوتی ہے, گلو لگا دو تو دونوں مل جاتے ہیں. یہی گلو اگر دو کپڑے کو ملانا چاہے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اس کپڑے کو ٹکڑے کو دو ٹکڑے کو ملانے کے لیے سوئی دھاگے کی ضرورت. اگر آپ نے سوئی کو لیا اور سوئی کے ساتھ دھاگا لیا دونوں کپڑے پھر مل جاتے ہیں. اگر یہی سوئی دھاگا آپ دو لکڑی کے ٹکڑوں کو ملانا چاہے سوئی دھاگے سے نہیں ملا سکتے. ایک نیل لے لیا, ایک کیلا لے لیا, ادھر سے ایک لگا دیا, دونوں کیا ہے مل گئے جیسے عام طور پر کرتے ہیں. اگر یہی نیل آپ لگانا چاہے اینٹ کے دو پتھر کو تو آپ جوڑ نہ چاہے دو اینٹ کو جوڑ نہیں سکتے کیل سے, وہ ٹوٹ جائے گی. اس کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے کہ بیچ میں سیمنٹ لگا دیا بیچ میں سیمنٹ لگا دیا تو پھر جڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے خدا پاک کی قسم دو دلوں کو ملانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اس میں نہ گلو کی ضرورت ہے, نہ سیمنٹ کی ضرورت ہے, نہ کیل کی ضرورت ہے, اور نہ سوئی دھاگے کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, فرمایا جب تم ایمان لاؤ گے, نیک اعمال کرو گے, تو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا. ماں باپ کا دل اولاد کے ساتھ, اولاد کا دل ماں باپ کے ساتھ, شوہر کا دل بیوی کے ساتھ, بیوی کا دل شوہر کے ساتھ, بھائی کا دل بھائی کے ساتھ. لیکن شرط اللہ کہہ رہے ہیں ایمان تو ہے ہی تمہارے اندر, پرہیزگاری اختیار کرو, پرہیزگاری والا راستہ اختیار کرو, اعمال صالحہ والا راستہ اختیار کرو, انشاءاللہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. اور اس قسم کے شبہات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اس لیے کہ دلوں میں محبت دنیا کی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی ہے. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا, اے میرے نبی ساری دنیا کو, ساری زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ خرچ کر دیتے ان صحابہ کرام کا دل تمہارے ساتھ ملانے کے لیے, ما الفت بین قلوبہم, تم نہیں ملا سکتے تھے, ان کا دل تمہارے ساتھ نہیں مل سکتا تھا, ولکن اللہ الفا بین قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں کو تمہارے ساتھ ملا دیا. ورنہ ان کی حالت کیسی تھی, وہ تو سو سو سال لڑنے والے تھے, وہ کہاں ایمان لانے والے. اللہ پاک نے اعمال صالحہ, اللہ کے نبی نے پرہیزگاری والی, اللہ سے دعا کی اور بہت سارے اعمال پر اعمال, پوری پوری رات تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگتے رہے, اللہ پاک نے ان کے لیے صحابہ کرام کے دل کو ملا دیا. اگر ہم بھی چاہیں اپنے گھروں میں سکون والی زندگی ہو, اپنے گھروں میں جھگڑے ختم ہو, اپنے گھروں سے مصیبتیں دور ہو, مشکل دور ہو, تو مصلے پر بیٹھو, نمازیں پڑھو, اللہ کو یاد کرو, استغفار کرو, درود پاک کو پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. خدا پاک کی قسم اس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو بدل دے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ کہ تم ایک دوسرے پر تہمت لگا رہے ہو, تمہیں پتا ہے ان ربک لبالمرصاد, بے شک تمہارا رب گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. گھاٹ کا کیا معنی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں جیسے ایک آدمی ہنٹنگ کرنے کے لیے کسی جانور کا, کبھی بلی کو دیکھا آپ نے, وہ چوہے کو کھانے کے لیے اپنا سر بھی نہیں ہلاتی, دیکھا کدھر سے نکلے پکڑ لو, ایک دم چپ چاپ سے بیٹھ جاتی ہے, وہ جیسے ہی نکلا فوراً اس پر کود پڑتی ہے نا. اور ہنٹنگ کرنے والا بیٹھتا ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے, دیکھتا ہے تاکہ نشانہ لگ جائے, اس کو کہتے ہیں گھاٹ. اللہ کہہ رہے ہیں ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب برابر بیٹھا ہوا ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو, تم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. کوئی بلند جگہ بیٹھ کر وہاں سے دور دور تک کے لوگوں کو دیکھ رہا ہو اس کو بھی گھاٹ کہتے ہیں, اوپر بیٹھ جائیں دیکھیں کیا ہو رہا ہے, ایک بلڈنگ پر چڑھ کر نیچے کے حالات کو دیکھیں اس کو بھی گھاٹ کہا جاتا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ جل شانہ ہر انسان کے تمام اعمال کی اور اس کی حرکتوں کو, اس کی زبان کے بولنے کو اور اس کے دل میں سوچنے کو سارے انسان کا وہ دیکھ رہا ہے. کوئی آدمی چھوٹ نہیں سکتا ہے, جس نے اللہ کہا اس کا بھی سن لیا, جس نے گالی دی اس کا بھی سن لیا, جس نے دل میں برا سوچا اس کا بھی سن لیا, جس نے دماغ میں وسوسہ کیا اس کا بھی سن لیا, سب چیز ہے اس میں, سب کو ان کی جزا بھی ملے گی اور سزا ملے گی اللہ تعالی سے, کہ یہاں کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, میں اکیلا بیٹھا ہوں میرے گھر میں, میں اکیلا بیٹھا ہوں میری گاڑی میں, میں اکیلا بیٹھا ہوں میری شاپ میں, میں اکیلا بیٹھا ہوں, کوئی نہیں, کسی کو کوئی پتا نہیں, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے ان ربک لبالمرصاد, جیسے اللہ ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے تجھے بھی دیکھ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تیری حرکت کیا ہے, تیری سکانت کیا ہے, تو کیا کر رہا ہے. اس لیے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے. جب اللہ ہر جگہ ہر ایک کے اعمال کو دیکھتا ہے, قرآن میں ہے نا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تم زبان سے ایک لیٹر بھی نکالو, ون ورڈ اتنا بھی, وہ فوراً ہی تمہارے نام آیان میں لکھ لیا جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے گویا جب سے ہم پیدا ہوئے بالغ ہوئے تب سے لے کر بالغ ہوئے تب سے لے کر مرتے دم تک جتنے بھی الفاظ, جتنے بھی کلمات, جتنے بھی اذکار, جتنے بھی قرآن کی تلاوتیں, جتنی بھی گالیاں, جتنی بھی تہمت, جتنی بھی غیبتیں, جتنی بھی برائیاں, جتنے بھی کی ہے, سب کچھ وہ نام اعمال میں لکھے ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, وہ لوگ قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھ لیں گے کہ میں نے دنیا میں کتنی باتیں کی ہے, کون کون سی کی ہے, میں تو کل کر بھول گیا, میں تو بھول گیا, میں تو بھول گئی. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں ہے, سورہ کہف میں اس بات کو اللہ نے لکھا ہے, قیامت کے دن تیرے سامنے سب کچھ موجود ہوگا. وہاں سے ہمارے یہاں تو فائلوں کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے, اللہ کی فائل کو کوئی جلا نہیں سکتا, اس میں تو ساری دنیا کی, ساری زندگی کی, سارے انسانوں کی فائل موجود ہے, کوئی چھٹ نہیں سکتا. قرآن بالکل سچ بات کہتا ہے, اسی لیے شبہات نہ کریں, کسی پر تہمتیں نہ لگائیں, کسی کی برائیاں نہ کریں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بخاری شریف کی, مسلم شریف کی لمبی حدیث لائیں اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا. آپ نے نام سنا ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلال کی بھی اللہ نے وضاحت کر دی قرآن اور حدیث میں, اور حرام کی بھی وضاحت ہے, کون حلال, کون سی چیز حلال ہے, کون سی حرام ہے. اب ان دونوں کی چیزوں کے درمیان میں شبہ والی چیز ہے, ان دونوں کے اللہ نے کہہ دیا غیبت حرام ہے, اللہ نے کہا مردار کا گوشت حرام ہے, اللہ نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے یہ گناہ نہیں ہے, یہ نیکی ہے یہ ہے, سب کچھ ہے کوئی چیز ایسی. بلکہ یہاں تک کہ کہا کہ تم ان بعد الظن اسم, کسی کے بارے میں برا گمان بھی نہ کرو, لگتا ایسا ہوگا, لگتا ایسا ہوگا, فرمایا ایسا گمان بھی گناہ ہے, تمہیں کیا پتا. یہ صاف, آج تو اللہ معافی دے, دنیا میں گناہ اتنے عام ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے, ان لوگوں نے تو میسیجز بھی انلیمیٹڈ فری, انلمیٹڈ فری انٹرنیٹ, انلمیٹڈ فری کرتے رہو جو کرنا ہے. ہم اکیلے کیوں جائیں جہنم میں, تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے, ہم اکیلے کیوں جائیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بیٹھے بیٹھے کچھ کام نہیں تو بس فوٹ کرتے رہو, فوٹ کرتے رہو. حالانکہ ہمارے اکابرین کا طرز, میں آپ کو ایک بات پھر سناتا ہوں, حضرت مفتی رشید احمد لڈھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ جب میں کسی گنہگار کو دیکھتا تھا کہ یہ شرابی ہے, یہ ڈرگز لے رہا ہے, یہ زنا کرتا ہے, یہ اس طرح کا کام کر رہی ہے, یہ اس طرح کا کام کر رہا ہے یا اس طرح, تو میں فوراً ہاتھ اٹھا کر یا دل میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. فوراً حضرت فرماتے ہیں میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, میں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ یہ ڈرگز کو چھوڑ دے, یہ شراب کو چھوڑ دے, یہ ماں باپ کا نافرمانی کرنا چھوڑ دے, یا یہ زنا کرنا چھوڑ دے, یا یہ غلط کام کرنا چھوڑ دے, یا ماں باپ کے سامنے مارنا گالی دینا چھوڑ دے, یا غیبت کرنا چھوڑ دے, یا فلاں چھوڑ دے فلاں. اس کے بعد میں دل میں حضرت فرماتے میں خود دعا پڑھتا ہوں, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلقنی تفضیلا. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جس مقصد جس برائی کو آپ نے دیکھا, جس برائی کو, مثال کے طور پر آپ نے ایک پیشنٹ کو دیکھا جو کینسر کا مریض ہے, آپ نے اس کے لیے دعا کر دی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی, تو انشاءاللہ پھر کینسر کی بیماری زندگی بھر تم پر نہیں آئے گی, اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے. اگر آپ نے ایک شرابی کو دیکھا, اس کے لیے دعا کر دی اور اس کے بعد یہ دعا اپنے لیے پڑھ لی, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی, اے اللہ تو نے مجھے عافیت دی اس مصیبت سے, وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, اے اللہ مجھے بھی حفاظت کرنا جتنے دنیا میں لوگ ہیں, تمام جتنی بھی پریشانیاں ہیں. تو اگر اس طرح دعا کر لی الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی, ایسی دعا تو ہر وقت پڑھنی چاہیے. آج تو دیکھو کتنے فتنے ہیں, کتنی مصیبتیں ہیں, تو الحمدللہ الذی آپ میرے ساتھ پڑھو، الحمدللہ الذی آفانی من مبتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ پاک پھر تمہیں بھی کبھی زندگی بھر شرابی نہیں بنائیں گے. جس بھی جس کو جس کام میں دیکھا آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، نصیحت کرنا چاہے نصیحت کر دی، دعا کرنے دعا کر دی، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لیں تو وہ مصیبت پھر تم پر کبھی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کسی کے گھر میں اولاد ہے، اولاد ہے، وہ ماں باپ کو مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے. میرے پاس تو ہزاروں کیسز ہیں، ماں باپ کو مارنا، ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ کے اوپر ٹھوکنا. ماں باپ کے اوپر، آج تو دشمن پر بھی نہیں ٹھوکتے، ماں باپ پر ٹھوک رہے، ٹھوکنا ماں باپ پر، اور یوں کہنا کہ تو کیوں زندہ ہے، مر کیوں نہیں جاتی. ماں کو کہنا تو مرتی کیوں نہیں. ہزاروں کیس ہیں میرے پاس، ہزاروں کیس ہیں. اللہ اللہ حفاظت فرمائے ایسی اولاد سے. اللہ پاک ان کو ہدایت دے. وہ ماں باپ کو گھر سے نکالنا، ماں باپ کے کپڑوں کو جلا دینا، کچھ بھی چیز لے کر آئے جلا دو، بس ستانا، کمرے میں ماں باپ آئے ان کو نکال دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے، تو اگر آپ نے اس طرح سنا ہے، دیکھا ہے، تو اس وقت اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بچوں کو ہدایت دے دے. اور ہمیشہ یاد رکھو، قرآن کریم کی آیت میں کہا کرتا ہوں، مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، اللہ آپ ان کے لیے کچھ وظیفہ دیجئے. تو حضرت نے کہا سورہ والضحا واللیل اذا سجا کی ایک آیت ہے، ووجدک ضالا فہدا، ووجدک ضالا فہدا، ووجدک ضالا فہدا، سات بار پڑھ لیں اور آگے پیچھے درود شریف تین تین بار پڑھ لیں، اس پر دم کر دیں، یا پھر اس کو کھانے پینے میں دم کر دیں، یا کچھ نہیں تو کم سے کم پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اللہ یہ گمراہ ہے، اس کو ہدایت نصیب فرما. گمراہی کے راستے پر لوگوں نے اس کو ڈال دیا یا خود چلا گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما. تو اس قسم کی دعائیں پڑھنا چاہیے، اس قسم کی باتیں کرنی چاہیے. لیکن خود ہی پرہیزگار نہ ہو، خود ہی اعمال صالحہ نہ کریں، تو پھر کیسے محبتیں پیدا ہوگی. اس لیے ہم سب ایسے وقت میں ایک دعا ضرور پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ الذی آفانی مم ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. اس قسم کی اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ پھر یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہمارے گھر میں نہیں آتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حلال اور حرام کو میں نے واضح کر دیا، اس کے درمیان میں جو چیز ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. جو شخص شبہات سے بچا، اس فرمایا جو بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اس کا دین بھی بچ گیا، اس کی عزت بھی بچ گئی. اور جو شبہات میں گر گیا، جو ڈاؤٹ فل چیزوں میں گر گیا، تو وہ حرام کے اندر میں مبتلا ہو گیا. کہتے ہیں جو چرواہا چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے اور وہ بالکل چراگاہ کے قریب ہے، باغ کے قریب ہے، کھیت کے قریب ہے، تو قریب ہے کہ وہ چراگاہ میں وہ چرانے لگے. ہو سکتا ہے اس کی بکریاں کیا ہے، اندر گر جائیں اور گھاس کھا لیں. خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ کیا ہے، حرام ہے. اللہ کی چراگاہ کیا ہے، چراگاہ کا کیا معنی، چرنے کی جگہ، گھاس کھانے کی جگہ. اگر جو آدمی اس کے قریب بھی جائے گا تو کیا ہوگا، اس میں گر جائے گا. تو اللہ کی چراگاہ حرام کی ہوئی ساری چیزیں ہیں. خبردار، جسم کے اندر، باڈی میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. اور وہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہی القلب، اور وہ تمہارا دل ہے. اگر تم نے دل کو اچھا کر لیا، پرہیزگار بنا دیا، نیک بنا دیا، اعمال صالحہ والا، تقوی والا بنا دیا، تو اللہ کی قسم تمہارا پورا بدن اس سے اعمال وجود میں آئیں گے. اور اگر اندر میں برائیاں، اندر میں برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو پھر سبحان اللہ کیا ہوتا ہے، پورا بدن، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، دماغ سے بھی گناہ، منہ سے بھی گناہ، فلاں سے بھی. اس لیے اپنے دل کے بنانے کی فکر ضرور کرے. یہ بخاری، یہ وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 5,00,000 हदीस लिखी, कितनी भाई 500,000 हदीस उनको याद थी।
ऐसे भी मुहद्दिस गुजरे हैं ना,
उज़्बेकिस्तान में चले जाओ, वहां एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान मोहम्मद, उसमें 500 से ज्यादा कब्रें हैं। वो कब्रें हैं जिनका नाम मोहम्मद था और जिनको 1,00,000 से ज्यादा हदीस अजबर थी। देखा, दो शर्तों के साथ उस कब्रिस्तान में दफन किया जाता था, नाम मोहम्मद हो, नाम क्या हो, मोहम्मद हो, और 1,00,000 से ज्यादा हाफिज हदीस हो तो उस कब्रिस्तान में। तो जितने भी मुहद्दिसिन सोए हैं सारे मुहद्दिस थे, 1,00,000 के हाफिज कुरान। हिदायत शरीफ की जो लिखने वाले हैं वो भी मुहद्दिस थे, लेकिन उनको उस कब्र वहीं के रहने वाले, लेकिन उनको उस कब्रिस्तान में दफन नहीं किया, इसलिए उनका नाम मोहम्मद नहीं था। गोया मैं समझता हूँ कि मक्का मुकर्रमा का जन्नतुल मौला और मदीना की जन्नतुल बकी के बाद गालिबन ये इसका नंबर 3 है, जहाँ पर बड़े बड़े मुहद्दिसिन सोए हुए हैं, 500 से ज़्यादा, और वो भी सारे मुहद्दिस हाफिज हदीस हैं, नाम भी मोहम्मद। सुभान अल्लाह। तो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 5,00,000 हदीस में से 4 हदीस को चुन लिया मैंने, कि ये 4 हदीस तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो समझो तुम कामयाब है। सिर्फ 4, 5,00,000 में से। अब कौन कौन सी है? अबू दाऊद शरीफ में तो 4,000 सिर्फ 4,800 हदीस है। कितनी है? 4,800। अबू दाऊद शरीफ इतनी बड़ी है, देखना, 2 जिल्द में बड़ी किताब है, उसमें सिर्फ 4,800 हदीस है अबू दाऊद शरीफ में, लेकिन इनको याद कितनी, 5,00,000 हदीस। उसमें बुखारी भी आ जाए, मुस्लिम भी आ जाए, तिर्मिजी भी आ जाए, अबू दाऊद भी आ जाए, नसई भी, सारी किताब आ जाए। गोया सारी किताबों का निचोर उसमें से 4 हदीस है, अगर तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो इंसान की जिंदगी इस्लाम पर चलने के लिए काफी है। नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सबसे पहली हदीस, तुम्हारा हर अमल उस पर नीयत सही हो, नीयत पर सारा दारो मदार है। नंबर 2, मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकुहु माला यानी ही, मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकुहु, वो क्या है? अच्छा इस्लाम किस आदमी का है, कौन सा अच्छा मुसलमान है? फरमाया, तरकुहु माला यानी ही, वो छोड़ दे ऐसी बातों को जो बेजा है, जिसका कोई फायदा नहीं, अननेसेसरी टॉक्स। क्या कहते हैं? अननेसेसरी टॉक्स, बस बक 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 बक, जब देखे तब कुछ ना कुछ बक 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 बक, बकवास। तो ये बकवास का ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा। तो कह रहे हैं उसका उसको, ये दूसरी हदीस है कि बकवास छोड़ दे, ज्यादा उसकी जगह पर जबान पर जिक्रुल्लाह रखे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अकबर। तो बजाय बकवास के हजारों ने किया है। नंबर 3, ला यकूनुल मुमिन, बाज लोगों को कुछ काम नहीं होता है, है ना, वो मजलिस चाहते हैं कि कब मजलिस बेहतर में फायदा हो, दुनिया की बातों के लिए वो अकेले बैठने में उनको, वो क्या कहते हैं, बोर्ड हो जाते हैं, बस उनको कंपनी चाहिए। कुछ ना मिला तो न्यूज़पेपर तो है ही, कोई आया नहीं तो न्यूज़पेपर तो है ही, लेकिन उनको कंपनी चाहिए, कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो बीवी को नींद से उठाएगा, आके बात करे, है ना, और कुछ नहीं तो आखिर में दीवार से तो बात करेगा, ये ऐसे भी लोग हैं, समझ में आई बात। इसलिए, और कुछ भी नहीं तो खिड़की में से बाहर देखेगा, ये गाड़ी ऐसे है, वो ऐसा चलाता है, वो ऐसा चलाता है, तो कुछ ना कुछ तो जरूरी। अल्लाह की कसम, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे बेहतर क्या करता, हाथ में तस्बीह रखता और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र करता। मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु माला यानी ही, ये दूसरी हदीस है, याद रखो। एक हदीस आमालु बिन्नियात है, आमाल का दारो मदार नीयत पर, कब नीयतों को सही कर लो। नंबर 2, मेरी जबान में कहता हूं, ज्यादा दुनियावी बकवास ना करो, बस खत्म बात, हदीस समझ में आ गई, ज्यादा अननेसेसरी टॉक्स ना करो। नंबर 3, ला यकूनुल मुमिनु मुमिना हत्ता यरजा लिअखीही यरजा लिनफ्सिही, जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए पसंद करो तो तुम कामिल मोमिन बन जाओगे। मैं चाहता हूं यहां बैठा हूं मुझे कोई गाली दे, मैं नहीं पसंद करता, मैं क्यों गाली दे, मेरी बेटी को कोई गर्व कर, मैं पसंद करूंगा नहीं, میری بیوی کو کوئی گالی دے میں پسند کروں گا؟ نہیں. میں کسی کے شوہر کو گالی دوں پسند کروں؟ نہیں. کوئی ایسی چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو پھر دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں؟ ایک پرانا کپڑا پھٹا ہوا خود پہننا پسند نہیں کرتی ہے, دوسرے کے لیے کیوں پسند کرتی ہے؟ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. یہ حدیث ایسی ہے, لا یکون المؤمنو, ایک کیا کہتے ہیں ایکسپائر چیز ہے, خود نہیں کھاتا. وہ کہتا غریب کو دے دے, تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہ تو پسند نہیں کرتا, تو پھر غریب کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ اس میں سب کچھ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لا یکون المؤمن مومن, مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اپنے لیے پسند کرے وہ چیزیں دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے, تو تیرے لیے کوئی غیبت کسی کی پسند نہیں کرتا, دوسرے کے لیے کیوں غیبت کرتا ہے؟ اپنی بیٹیوں کی عزت چاہتا ہے تو دوسروں کی بیٹی کیوں نہیں چاہتا تو؟ اس لیے بہت زبردست بات اللہ کے حبیب کی ہے. یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے, اور نمبر 4 پر یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑی ہے, الحلال بین والحرام بین, حلال بھی اللہ نے بیان کر دیا اور حرام بھی بیان کر دیا, اور اس کے درمیان میں ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. جو گر گیا اس کا جو اس کو جس نے ڈاؤٹ فل سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے دین کو بچایا, اپنے عزت کو بچایا, اپنے گھر والوں کو, اور جو گر گیا ختم ہو گیا. اس لیے ان مستحبات سے, ان ڈاؤٹ فل چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات جو یہاں پر بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ شبہات سے مراد وہ چیزیں ہیں جس میں حرمت اور حلت کے درائل, یہ بھی ہے یہ بھی ہے. بعض کہتے ہیں کھا سکتے ہیں, بعض کہتے ہیں نہیں کھا سکتے, بعض کہتے ہیں پہن سکتے, بعض کہتے ہیں نہیں پہن سکتے, بعض کہتے ہیں لے سکتے, بعض کہتے ہیں نہیں لے سکتے. اس میں شبہ ہے نا. اب یہ بھی ہے نا, یہ بھی ہے, بہتر یہ ہے کہ نہ لے. حرام میں تو بالکل صاف ہے کہ نہیں ہے, حلال میں تو صاف ہے, لیکن ایسی چیز ہے جس کے اندر میں ادھر بھی ہے ادھر بھی. فلاں مفتی صاحب نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, فلاں نے نہ کہا ہم اس کا نہیں سنیں گے. ارے بھائی ڈاؤٹ ہو گیا ہے تو, یہ کوئی ہاں کہتا ہے کوئی نہ کہتا ہے, ایک طرح کے دلائل. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہو تو اس سے احتراز کریں, اپنے آپ کو بچائیں, مر تو نہیں جائے گا آدمی. خیر اسی کی طرح اشارہ کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں شبہات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن میں حرمت اور حلت کے دلائل جو ہے اس میں تعارض موجود ہو. یہ بھی کہتا ہے کچھ, یہ بھی کہتا ہے کچھ, تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے, ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جیسے چراگاہ کے قریب آدمی جاتا ہے تو بکریاں اس میں چلی جائے گی, اس طرح ڈاؤٹ فل چیزوں کو کرتا رہے گا تو حرام میں گر جائے گا. الا وان فی الجسد لمزغا, کہہ رہے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے, اگر یہ ختم ہو خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب. دل کی مثال انجن کی طرح ہے, کس کی طرح؟ انجن کی طرح ہے. یہ بات فضل الباری میں نقل کی ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, القلب ملک, دل بادشاہ ہے, ولہ جنود اذا صلح الملك صلحت جنود, آنکھ اس کی فوج ہے, یعنی یہ کنگ ہے, دل کیا ہے؟ کنگ ہے, اور چاروں طرف جتنے بھی اس کے اعضاء ہیں یہ سب کون ہے؟ اس کی فوج ہے. جو بادشاہ کہے گا وہی فوج کرے گی نا, جو کہے گا جب تک اس کا ہے کنٹرول ہے. تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے القلب ملک, دل بادشاہ ہے, ولہ جنود, اور سارے اعضاء اس کے کیا ہے؟ فوج ہے. اذا صلح الملک صلح الجنود, بادشاہ ٹھیک ہے تو فوج, اگر یہ گڑبڑ کرے گا تو پھر فوج ٹیک اوور کر لے گی. سمجھ میں آئی بات؟ کیا ٹیک اوور؟ پھر اس سے بھی گناہ, پھر اس سے بھی گناہ, یہ بھی رشوت لے گی, یہ بھی رشوت لے گی, یہ بھی رشوت, وہ بھی ایسا کریں گے, یہ بھی ہے. بادشاہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے دل کو ٹھیک کرنا ضروری ہے, جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل بادشاہ ہے, اس کے لیے کیا ہے سب سے بڑی بات؟ پرہیزگاری ہے. ڈاؤٹ فل چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دل سے ہی کلمہ نکلے گا, اور کلمہ پڑھتا پڑھتا پھر اللہ کے پاس یہ چلا جائے گا. اس لیے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو, اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ روح جو ہے نا, یہ روح وہی دل ہے. جب تک روح باقی ہے سب کچھ ڈر ڈر چلتا ہے, جب روح نکل گئی تو ختم, روح نکل گئی سب ختم. اللہ حفاظت فرمائے. ہر ایک کا درجہ ہے نا, ماں کا درجہ ماں کا ہے, باپ کا درجہ باپ کا, بیٹے کا درجہ بیٹے کا. اب بیٹا تو بیٹا تو ماں کا درجہ نہیں لے سکتا ہے، بیٹا باپ کا درجہ نہیں، وہ تو بیٹا ہی بیٹا، چاہے وہ بڑا ہو جائے بیٹا ہی بیٹا ہے. اس اللہ پاک نے بدن کے ہر عضو کا درجہ رکھا ہے، اس میں سب سے بڑا درجہ دل کا اور روح کا ہے، یہ سب سے بڑا درجہ. جب تک وہ ہے سب کچھ ہے، جب وہ ختم ہو گیا سب کچھ ختم. اس لیے اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ مبارک وسلم تسلیمہ. یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ یا رحمان، دور دور سے ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے بھائی ہمارے مائیں اور بہنیں دور دور سے الہ العالمین آئے ہیں تیرے نبی کی پیاری باتوں کو سننے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی میرے درس میں ان کا آنا مقبول فرما، ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ مبرور فرما تیری اس بات، تیرے نبی کی ان باتوں سے. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو خوش و خرم بنا، اے اللہ تر و تازہ بنا، ہماری زندگیوں میں سکون نصیب فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو میری باتوں کو سنیں اور آگے پہنچائیں، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشیاں بھری زندگی کے دعائیں کی ہے، اے اللہ ہمیں خوشیاں بھری زندگی نصیب فرما. ہماری آل اولاد میں بھی سکون نصیب فرما، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما. اے اللہ آنے والی ساری بیماریاں اور پریشانیوں کو دور فرما. جتنی مائیں اور بہنیں اے اللہ یہاں پر آئی ہے، بیمار ہو پریشان ہو، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ جتنی مائیں اور بہنیں گھر پر ہے جن کو آنے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ سب کو آنے کی توفیق عطا فرما، سب کو تیرے نبی کی بات سننے کی توفیق نصیب فرما، سب کو اے اللہ ہفتے میں ایک دین تیرے نبی کی بات سننے کے لیے قبول فرما. اے اللہ زندگیوں میں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما. بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تیرے نبی کی باتوں کے درس کے بعد ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو سکون نصیب فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے بعض دوست و احباب جن کے گھر والے ہسپیٹل میں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں شفا عطا فرما، انہیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ جن کا آپریشن ہوا ہے، اللہ انہیں بھی مکمل شفا عطا فرما. جن کا ہونے والا ہے الہ العالمین، ان کو آسانی سے پورا فرما. یا اکرم الاکرمین، چھوٹی بڑی جس قسم کی بیماری ہو، ہر بیماریوں سے ہمیں شفا نصیب فرما. اے اللہ جسمانی اور دلی روحانی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرما بردار بنا، حافظ قرآن بنا، دین کے داعی بنا. یا اللہ ماں باپ کے فرما بردار بنا، آپس میں محبت مودت نصیب فرما. اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی محبت نصیب فرما، ماں باپ کے دلوں میں اولاد کی محبت نصیب فرما، شوہر کے دل میں بیوی کی، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت نصیب فرما، ایک دوسرے کا احترام نصیب فرما، بھائیوں اور بہنوں میں آپس میں محبت نصیب فرما، رشتہ داروں میں محبت نصیب فرما، ہر ایک میں آپس میں محبت نصیب فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے الہ العالمین خیر کی، اے اللہ ان خیر کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے، ان تمام شرور سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، میرے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما، میرے دوست و احباب متعلقین محسنین کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتہ.